السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ سورۃ الزمر کی چند آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، اور یہ جو پہلی آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے جو مضمون ہے وہ سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ وہی سے یہ آیت چلی آ رہی ہے. اس آیت سے پہلے جو دو تین آیتیں تھیں ان میں یہ مضمون چھیڑا گیا کہ ایک خاص مرتبہ یا ہو سکتا ہے متعدد مرتبہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کے جو دشمن تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی، تھریٹ دیا، اور تھریٹ کیا دیا کہ تم اگر ہمارے بتوں کے خلاف بولتے رہیں گے تو یہ بت جو ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، جو بھی طریقے سے کیا ہوگا. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کچھ الفاظ، تسلی کے لیے دو تین آیتوں میں کچھ فرمایا تھا، وہ ہو چکا ہے. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ ان لوگوں کو کیا جواب دینا ہے، اور جواب میں پہلے ان لوگوں کو ایک سوال پوچھنا ہے. کیا سوال پوچھنا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوال پوچھنا ہے اور جواب یہ وہی دیں گے جو قرآن بتا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً اگر آپ ان کو پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پہلے ان کو پوچھو کہ ٹھیک ہے آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، تو اور قرآن نے خود بتایا کہ وہ اللہ ہی کہیں گے. اس لیے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ بتوں کو مانتے تھے، لیکن وہ ہمارے زمانے میں جو دہریہ ایسی سے ان جیسے نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا خدا بھی مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کی، ہر چیز کا خالق ہے. لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی بتوں کو مانتے تھے کہ یہ بھی خدا ہے، ان کے پاس بھی طاقت ہے وغیرہ وغیرہ، ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے، وہ بھی ہمارا کام کچھ نہ کچھ کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، تو پہلے آپ ان کو پوچھ لیجئے کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. تو آپ اس کو تو مانتے ہیں کہ سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اس پر ہم متفق ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے اس کا نتیجہ تو واضح اور obvious ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات ہے تو ظاہر اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے قبضہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے. خالق اور مخلوق ہے تو ظاہر بات ہے کہ خالق کو مخلوق پر قدرت ہوگی. جب یہ بات ہے تو بالفرض و تقدیر ہائپوتھیٹیکلی امیجنری ہم سوچے کہ یہ بٹ اگر ان کے پاس طاقت ہوتی بھی اور وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے بھی تو اگر اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر رہے تو وہ کیا کر سکتے. اور دوسرا اگر اللہ تعالیٰ مجھے بالفرض و تقدیر اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ میری حفاظت بھی نہیں کر سکتے. یعنی اگر وہ ان کے پاس کچھ طاقت ہوتی بھی آپ کی بات مان, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو سامنے والے ہیں آپ اس کی بات تھوڑی دیر کے مان لیتے ہو اس کو سمجھانے کے لیے. تو مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ چلو مان لیتے کہ تمہارے بت کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, اس اگر یہ مان لیں پھر بھی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر رہے تو مجھے ان سے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو قل افرأيتم ما تدعون من دون الله, آپ کہہ دیجئے, پھر آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے سے ہٹ کر جن چیزوں کو تم عبادت کی عبادت کرتے ہیں تو پکارتے ہیں, ان ارادنی اللہ بضر, اگر اللہ تعالی مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے, هل هن کاشفات ضره, کیا وہ اس نقصان کو دور کر سکتے, ظاہر کہ جواب ہے کہ نہیں, او ارادنی برحمہ, یا اللہ تعالی مجھے کچھ رحمت, میرے ساتھ کچھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتے, کچھ اچھائی کچھ بھلائی پہنچانا چاہتے, هل هن ممسکات رحمتی, تو اللہ تعالی کی رحمت کو وہ روک سکتے, نہیں. جب یہ بات ہے تو مجھے ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو اس کی صرف فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہو. قل حسبی اللہ, پھر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے, میں اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہوں, اس پر چل رہا ہوں, اس کے مطابق چل رہا ہوں, اب مجھے اس کی اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, اسی پر سب توکل کرنے والے بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. اب بات تو واضح ہے لیکن اس آیت پر سوال یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق تو بتوں سے, ہماری زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بھی مانتے ہیں دل سے, زبان سے کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے. اس کا مطلب اگر کوئی ہمیں کہے کہ روزی, آپ کی روزی, آپ کو روزی پہنچانا, آپ کی ضرورتیں پورا کرنا, کہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں, کہیں گے ضرور, اور حقیقتاً دل میں یہی بات ہے. اور دوسرا کیا نقصان سے بچانا, وہ اللہ تعالیٰ کی قبضۂ قدرت ضرور فائدہ پہ. لیکن مشرکین مکہ جس طرح اس کانٹرڈکشن میں مبتلا تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق مانتے ہوئے جس شخص کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ بت تمہیں نقصان پہنچائیں گے, تو ہماری زندگی میں بھی ایک ایسا ہی کانٹرڈکشن ہے. وہ یہ کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے سب امور میں اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول میں ہے, لیکن اگر ہم خود کے اعمال دیکھنے جائیں گے تو بہت سی جگہوں پر ایسا ہی نظر آئے گا کہ گویا کہ ہم ایسا نہیں مانتے ہیں. روزی اور سسٹیننس اور رزق کا معاملہ ہی لے لو, ایک آدمی اگر مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے, اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بیٹھا رہے گا, اس کا مطلب یہ اس لیے نہیں کہ وہ بیٹھا رہے گا اور سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے مجھے تو کام کر, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کام کرو, لیکن اس کا مطلب یہ تو ہوگا کہ کام کرتے وقت اگر اس کو ایسا اپرچونیٹی نظر آئے جس میں جو بہت اچھی اپرچونیٹی, اچھا موقع لگ رہا ہے, لیکن اس میں کچھ ایسا پہلو ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, کوئی حرام پہلو ہے, تو وہ اس کا عقل فوراً کام کرے گا اور وہ یہی سوچے گا کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، میں سسٹیننس اور روزی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جس کے قدرت اور کنٹرول میں میری روزی ہے، اس کو ناراض کر کے کیسے میں روزی حاصل کر سکوں گا؟ یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو ایسے ہی بے وقوفی ہے جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے باوجود یہ شخص جس کے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے بوٹ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ غلط کام اور یہ غلط روزی، یہ غلط جاب جو ہے، یہ بوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہمارا کام کر رہا ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دوسری مثال لے لیجئے، ہم میں سے ہر ایک ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے، ہم کہیں گے بھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو ذلت دینا چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، خود اللہ تعالیٰ فرماتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی شریعت کوئی فیصلہ ہم سے چاہتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ بولنا چاہیے، ہاں تو ہمیں کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ کرنے جائیں گے تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میری قوم میں میری عزت کٹ جائے گی. اس لیے کہ ہم اگر عقل صحیح کام کر رہی ہے تو ذہن میں یہی آئے گا کہ جس کے قبضۂ قدرت میں عزت اور ذلت ہے، اس کو خوش کرنے سے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں کبھی وقتی طور پر امتحان لیتے ہیں، وہ دوسری بات ہے، لیکن ہم اگر دیکھیں گے تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ایک کنٹرڈکشن نظر آئے گا کہ اسباب کے پیچھے ایسے ہم لگ جاتے ہیں، کسی بھی چیز کے اسباب، اور اسباب اختیار کرنا جائز حد تک ٹھیک ہے، لیکن اسباب کے پیچھے ایسے لگ گئے کہ اس کی وجہ سے جو اصل اسباب جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اس سے نظر ہٹ جاتی ہے. تو ہمارا عقیدہ ایک چیز بتا رہا ہے اور ہمارے اعمال کوئی دوسری چیز بتا رہا ہے. نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے، اور ہم نے سب نے یہ فضیلت سنی ہے کہ نماز با جماعت، اس کی پابندی سے روزی میں برکت حاصل ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص کام میں ایسے منہمک ہو جائے کہ نماز کو نظر انداز کر دیا، یا نام کی نماز ہی رہ گئی، اور وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو اس کا عقیدہ ایک چیز کہہ رہا ہے، اس کے اعمال دوسری چیز کہہ رہی ہے. اس کو بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ خود میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے روزی پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بتا چکے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ نماز کے ذریعے میری روزی میں برکت ہوگی، اس کے باوجود میں ایسا طریقہ اختیار کر رہا ہوں روزی حاصل کرنے کے لیے جس کے ذریعے میری نماز میں نقص پیدا ہوگا. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد ہے جو میں نے اپنے شیخ مرشد مولانا سلیم صاحب حفظہ اللہ سے کسی موقع پر سنا تھا. انہوں نے خود غالباً اپنے ہی کسی متعلقین، بلکہ یقین مجھے وہ اپنے ہی متعلقین میں سے کسی کے بارے میں بیان فرمایا کہ بزنس، ایک دکان تھی غالباً کھانے کی دکان، تو اور باپ بچے چلا رہے تھے، فیملی بزنس، اور لنچ ٹائم جو ہے وہ ان کا سب سے اہم موقع تھا بزنس حاصل کرنے کے لیے. لنچ بریک پر ہوتا ہوگا اور سب کام کرنے والے آتے ہوں گے وغیرہ. تو اب دوسرے دن تو جمعہ کے علاوہ دوسرے دن تو کچھ انتظام کر سکتے ہیں کہ چلو تم لوگ نماز کے لیے چلے جاؤ پھر ہم چاہیں گے، لیکن جمعہ کے دن تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے زمانے میں جمعہ بہت الگ قریب میں الگ وقت میں ہو گئے وغیرہ ایسا، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، جمعہ ایک ہی وقت میں ہوتا ہے. تو جمعہ کے دن تو دکان بند کرنا ہی پڑے گا جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ تو اکیلے پڑھ بھی نہیں سکتے. تو باپ مصر تھا کہ نہیں ہمارا بزنس چلا جائے گا، ایک لائن لگ جاتی ہے دوپہر کو لنچ بریک میں، وہی سوچ. تو بچے بہرحال کچھ دین کی فکر رکھنے والے تھے، تو کچھ کچھ مدت کے لیے سمجھایا سمجھایا, پھر ایک مدت کے بعد انہوں نے فیصلہ کر دیا, الٹیمیٹم باپ کو دے دیا کہ آئندہ ہفتے ہم دکان بند کرنے والے, ہم کام کرنے والے نہیں ہیں. اب باپ تو ایسے تھے نہیں کہ وہ اکیلا دکان چلا سکے, تو باپ کو تو مجبوراً فیصلے قبول کرنا ہی پڑا. تو آئندہ ہفتے لائن لگی ہوئی تھی, تو بتا دیا کہ اب جمعہ کا وقت ہے, ہم اس کے بعد آئیں گے. تو وہ بچے وہ لڑکوں میں سے ہی کسی, عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکوں ہی میں سے کسی نے یہ سنایا ہے واقعہ کہ وہ ہم چلے گئے جمعہ کے لیے, اور ہمیں ایسا ہی تھا کہ یہ لمبی لائن کیوں انتظار کرے گی, لیکن جمعہ سے واپس آئے تو وہ لائن بھی آئی نہیں, وہی انتظار کر رہی تھی, حالانکہ دوسرے دکان وغیرہ بھی تھے, وہی سب انتظار کر رہے تھے. اور اس کے بعد ہر جمعہ ایسا ہوا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوراً اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ ریزلٹ دکھاتے, کبھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی, اور یہ لفظ تو اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ جس طرح ہم مشرکین مکہ کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ یہ کیسی بے وقوفی ہے کہ تم لوگ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا, اس کے باوجود سمجھ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور تم کہہ رہے کہ بت اس کو نقصان پہنچائیں گے. تو ہم میں سے ہر ایک سمجھے گا کہ یہ بے وقوفی ہے. تو حق یہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اگر اپنے عقیدے اور اپنے اعمال میں موازنہ اور مقابلہ اور کمپیئر کریں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ میرے اعمال میں بھی وہی بے وقوفی ہے, کہ میرا عقیدہ اور 100% یقین ہے اس پر, 0.0% بھی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز ہے, میری روزی, میری عزت, میری ذلت, وہ یہ مال وغیرہ وغیرہ سب کچھ, میری صحت, اس کے باوجود میرے اعمال اس کے مختلف ہیں. اسی لیے آخر میں فرمایا علیہ یتوکل المتوکلون, اسی پر اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے, توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. توکل جس کو ہم انگریزی میں ترجمہ کریں گے ریلائنس اپون اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے, اس کا توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں تو میں گھر پر بیٹھا رہوں, کوئی بیمار ہو گیا گھر پر لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے, تو نہ دوا نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے, نہیں نہیں. توکل کا مطلب یہ ہے, سب سے پہلا حصہ توکل کا, سب سے پہلا حصہ توکل کا سب سے پہلا حصہ ہے کہ یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں سب کچھ ہے. توکل کا سب سے پہلا حصہ اور تو اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن یہ اسباب اختیار کریں گے تو یہ سمجھتے ہوئے کریں گے کہ یہ اسباب اسی وقت مفید ہوں گے جب اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ رکھیں گے, یہ دوا یہ ڈاکٹر اسی وقت مفید ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ رکھیں گے. پہلا حصہ توکل کا. توکل کا دوسرا حصہ, جب اصل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے تو یہ اسباب تو اختیار کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب جس سے اللہ تعالیٰ کی نصرت, جو اللہ تعالیٰ کی نصرت کو کھینچتی ہے, ان کو اور زیادہ اہمیت دینا ہے. تو مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا گھر میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شفا کے لیے کچھ دعائیں سکھائیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پیراسیٹامول پیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پیراسیٹامول پینے کے نتیجے میں یہ درد کم ہو گیا, اور یہ جب دعا پڑھتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے, لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ دعا پر ہی اس کے نتیجے میں فوراً کچھ محسوس نہیں ہوا کہ درد میں کمی آئی, لیکن جب ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور شفا کھینچنے والی چیز یہ اس دوا سے زیادہ یہ دعا ہے, تو ہمارا عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دوا بھی استعمال کرے لیکن دوا سے زیادہ دعا پر نظر ہو. اور عملاً اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ظاہری اسباب بھی اختیار کرے, لیکن اس سے پہلے لاسٹ ریزورٹ نہیں, فرسٹ ریزورٹ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انس، اگر تیرے جوتے کا تسمہ آپ کے سینڈل کا اسٹراپ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اب یہ اس زمانے کی بات، ہمارے زمانے میں ٹوٹ جاتا ہے وہ تو نئے جوتے خرید لیتے، اس زمانے میں تو وہ تو آپ قابلے کے پاس چلے جائیں گے اور وہ اس کو ٹھیک کر دے گا، اور ہر بستی میں قابلے تھا ایسے کہ اس کی ضرورت تھی۔ تو اگر اے انس، اگر تیرے جوتے کا تسمہ اسٹراپ ٹوٹ جائے تو سیدھا سادھا کام ہے، اٹھانا ہے ہاتھ میں اور قابلے کے ساتھ لے جایا، وہ کچھ چھوٹے موٹے پیسے کے بدلے میں وہ کام کر لے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سبب اختیار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا، اس لیے کہ اگر عقیدہ یہ ہے کہ وہ کنٹرول کرنے والی ذات وہ ہے تو اس کی مدد پہلے کھینچنے والی جو چیز ہے اس یہ پہلے اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اگر دیکھیں تو بکثرت ایسا ہوگا کہ ہم بہت کچھ اسباب اختیار کرتے ہیں، پھر معلوم ہوتا ہے کہ کام نہیں ہو پا رہے، پھر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہ یہ بری چیز ہے، یہ بھی کم از کم اتنا تو اچھا ہے کہ لاسٹ ریزورٹ پر تو اللہ تعالیٰ آئے، لیکن وہ تو فرسٹ ریزورٹ پر ہونا چاہیے۔ آپ کا اگر کچھ کوئی کام ہو اور آپ کے تین دوست ہو جو اس کام میں مدد کرتے ہیں کر سکتے ہیں، تو جس سے سب سے زیادہ توقع کریں گے اور سب سے زیادہ امید ہے اس کو آخر میں فون کریں گے یا پہلے فون کریں گے؟ پہلے فون کریں گے۔ تو جس کا سب سے زیادہ کنٹرول ہے ہمارے فیصلے پر اللہ تعالیٰ، اس کو سب سے پہلے فون کرنا چاہیے دعا کے ذریعے۔ تو توکل کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچنے والی جو چیزیں ہیں، جس میں دعا ہے، جس میں دوسری چیزیں، مثلا کوئی مصیبت میں آ گئے تو صدقہ وغیرہ، تو یہ بھی اختیار کرے، بلکہ ان کو اور زیادہ اہمیت دے۔ اور توکل کا تیسرا حصہ، ظاہری اسباب میں ایسے منہمک نہیں ہو جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ وہی مثال پر آ جا رہے، کوئی بیمار ہو گیا، اب بیمار ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سے اسباب ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے بعض ناجائز ہو۔ یہ ایک دوا ہے، تو ایک تو ایسی شکل ہے کہ اس بیماری کے لیے ایک ہی دوا مل سکتی ہے جس میں کچھ حرام انگریڈینٹ ہے، اس وقت تو مفتیان کرام کو سے رہنمائی لی جا سکتی ہے کہ کیا جائز ہے۔ لیکن دوسرے اس شکل میں مثال کے طور پر دو قسم کی دوائیں ہیں اس بیماری کے لیے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دوا زیادہ تیزی سے کام کرے گا اور یہ دوا بھی کام کرے گا، لیکن پہلی دوا میں کچھ حرام انگریڈینٹ ہے۔ اب یہاں مفتیان کرام یہی کہیں گے کہ چونکہ وہ حلال آپشن ہے تو وہ حرام آپشن وہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اس وقت اسباب میں اتنا انہماک منہمک ہو جانا کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ رکھا ہے اس سے باہر آ کر اس سے تجاوز کر کے وہ حرام دوا استعمال کرنا، وہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ وہ بھی توکل کے لیے اس لیے خلاف ہے کہ اگر اللہ آپ کا یقین کہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والی ذات ہے تو یہ تو عقل کے خلاف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز آپ اختیار کریں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جس میں آپ کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اگر میرا کوئی مسئلہ ہو گیا کام پہ اور مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ اب جو ہے میرے جاب جو ہے میرے مینیجر کے ہاتھ میں، فیصلہ وہ بتایا گیا کہ فیصلہ سنائے گا مہینے کے آخر میں، اور وہ مینیجر ہی کے ہاتھ میں ہے، تو مہینے کے آخر تک میں ہر کوشش کروں گا کہ یہ مینیجر زیادہ سے زیادہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور ہر کوشش۔ پہلے تو کوئی خاص احتیاط بھی نہیں کرتا، اب معلوم ہوا کسی سے امانی جی جو ہے فلاں چیز ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، اب بالکل بریک کے بعد عین وقت پر آتے اس کو یہ اچھی نہیں لگتی ہے، کوئی پانچ منٹ پہلے آ جا رہے تو اس کو یہ بہتر لگے، تو اب ایسا بھی کریں گے اگرچہ ضروری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ مانیجر کے ہاتھ میں یہ میرا فیصلہ ہے۔ تو جس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میرا فیصلہ ہے، وہ کیسے کوئی ناجائز سبب اختیار کر سکتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ یہ تو عقل کے خلاف بات ہے. یہ توکل کا تیسرا حصہ ہے. اور ان تینوں حصوں کے یہ تین حصے زندگی میں ہو تو پھر آپ کہہ سکتے کہ میری زندگی میں توکل ہے, کہ یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. اسباب اختیار کرنے میں پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد کھینچنے والے اسباب اختیار کریں, اور تیسرے نمبر پر ظاہری اسباب اختیار کرنے میں بھی اللہ کے لگائے ہوئے حدود سے باہر آدمی نہ چلا جائے, تجاوز نہ کر جائے. علیہ توکل المتوکلون, توکل کرنے والے کو اسی ذات پر توکل کرنا چاہیے. تو آگے دوسری آیتیں بھی انشاءاللہ وہ ہم آئندہ ہفتے عرض کریں گے, لیکن اس آیت میں ہم سب کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں بہت ہی اہم سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ توکل کی جو صحیح شکل ہے اور توکل کام جو کامل درجے میں ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ.